ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
मोहब्बत की अहमियत के मुताबिक मुख्तलिफ अकाबिर के मजामीन से लिया हुआ मरतब किया हुआ था। अभी आखिरी जो हमारी मजलिस थी उसमें भी हमने उसको सुनवाया। तो जुनेद साहब ने कहा तो आज रात मुझे यही ख्याल आया कि वो इतना है कि उसमें तो शायद डेढ़ दो घंटे चाहिए, लेकिन उसमें से अहम अहम चीज़ों को मैंने कर लिया है। हर साहब को कहा कि सुनवाई हमारे बुजुर्गों की बातें हैं रहमतुल्लाह की, हजरत मौलाना की, हजरत अख्तर साहब की और भी हजरत काबिर की बातें हैं, सभी अहम। लेकिन वक्त इतना कितने कहाँ तक एक घंटा ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहबत की अहमियत और ज़रूरत। सोहबत के जरिए सिफात का मुंतकिल होना एक मुसलमा हकीकत है। आदमी अपने हम नशीन का असर कबूल किए बगैर नहीं रहता। सालिहीन की सोहबत से अच्छे सिफात आते हैं और बदो की सोहबत से बदी मुंतकिल होती है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाही अलैह इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाही अलैह से नक़ल करते हुए तहरीर फरमाते हैं कि इंसानी तबीयत में मुशाबहत इख्तियार करना और नकल करना फितरी तौर पर दाखिल है, बल्कि इंसानी तबीयत दूसरी तबीयत से इस तरह सिफात और आदात चोरी करती है कि खुद इंसान उससे बेखबर होता है। शेख अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, सोहबत का असर एक मुसलमा चीज़ है। जिस तरह हर चीज़ में अल्लाह तबारक व ताला ने एक खसूसियत रखी है, इसी तरह सोहबत और महब्बत का भी एक खासा है। सोहबत का असर तो इतनी बदेही चीज़ है कि आम लोग भी जानते हैं, हत्ता कि अपने बच्चों को कहा करते हैं कि देखो बुरे लोगों के पास न बैठना और हमेशा अच्छे लोगों के पास बैठने की कोशिश किया करते हैं। ये इसलिए कि सोहबत का असर ज़रूर होता है। इस हकीकत को एक हिस्सी मिसाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर हमनशीन की मिसाल मुश्क वाले आदमी किसी है, या तो तू उससे मुश्क खरीदेगा या कम अज़ कम उसकी खुशबू तो पा ही लेगा, और बदतर हमनशीन की मिसाल आग की भट्टी वाले की तरह से है, या तो वो तेरे बदन को या कपड़ों को जला डालेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी बदबू तो ज़रूर परेशान करेगी। सोहबत की तासीर इतनी कवी है कि मुख्तलिफ अनवा के अफराद में भी उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा रखने वालों में तकब्बुर होता है और बकरियां रखने वालों में वक़ार और सकीनत होती है। इस हदीस के बाद मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाही अलैह ने नक़ल किया है कि इससे मालूम होता है कि हैवान की सोहबत भी नफ्स पर असर अंदाज होती है। इससे भी आगे बढ़कर आदमी बेजान चीज़ों का असर भी कबूल कर लेता है। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मसल मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हर चीज़ अपना असर करती है। आप रोज़ दरिया के किनारे पर दो चार घंटे जाकर बैठा करें, मिजाज में रुतूबत पैदा होगी, तरी आ जाएगी, इसलिए कि पानी की सोहबत इख्तियार की। आप आग के पास बैठें, महीना भर सेंकते रहे, मिजाज में झुंझलाहट और गर्मी पैदा हो जाएगी। आप मिट्टी पर बैठें, यबूसत और खुश्की पैदा हो जाएगी। मिट्टी का असर ही यह है। जब ये सारी चीज़ें जो बेशुऊर और बेजान कहलाती हैं ये भी असर करती हैं, किसी जानदार के पास बैठेंगे तो उसका असर क्यों ना होगा, और जानदार के साथ अगर ईमानदार के पास बैठेंगे तो ईमान का असर क्यों ना होगा। इस फितरत इंसानी का सही इस्तेमाल करके इससे बड़ी खैर हासिल की जा सकती है, क्योंकि दीनी मिजाज और मजाक, इस्लामी जज्बात और ख्यालात और शरई अतवार और अखलाक को मुंतकिल करने के लिए अहलुल्लाह की सोहबत कामयाब और मौसर साबित हुई है। ख्वाजा ममशाद दीनोरी रहमतुल्लाही अलैह फरमाया करते थे कि अहले सलाह की सोहबत में बैठने से दिल में सलाह पैदा होती है, اور اہل فساد کی صحبت میں رہ کر دل میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا حریص ہو اس کی صحبت حرص پیدا کرتی ہے، اور جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو اس کی صحبت دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے طلبگاروں کی صحبت غیر پسندیدہ ہے اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والوں کی صحبت پسندیدہ ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کی دینی حالت سے متاثر ہو ہی جاتا ہے، اس لیے دوستی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جس کو دوست بنایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ بسا اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ خاموش بیٹھے رہنے سے یا وعظ و نصیحت کے بغیر صرف ساتھ رہنے سے کیا فائدہ۔
ایک بہت اہم نقطہ ہے، بس جب تک کہ آج کل کوئی بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، وہاں تک یوں سمجھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ اس کی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور اللہ کی صحبت کے لیے وہاں جا کر کے ان کا بیان سننا ضروری نہیں ہے، خالی وہاں بیٹھنا ہی کافی ہے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو میری خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچتا اس کو میرے گفتگو سے فائدہ نہیں پہنچے۔ یہ اصل اہم چیز ہے۔ آج کل لوگوں میں اس کو بہت زیادہ یہ کہ بھائی بیان تو نہیں کرے، جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اسی کو یہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زبان تو فیض کے پہنچانے کا بہت ادنا درجہ ہے، اصل فیض پہنچانے والا تو قلب ہے، زبان تو بہت ادنا درجہ ہے، اس لیے یہ ضروری نہ سمجھیں، بس ان کے پاس بیٹھنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔
بسا اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ خاموش بیٹھے رہنے سے یا وعظ و نصیحت کے بغیر صرف ساتھ رہنے سے کیا فائدہ۔ فائدہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وعظ و نصیحت سننے کا موقع ملے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے، صحبت کی تاثیر کے لیے وعظ و نصیحت شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی صحبت اپنا رنگ لاتی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھ گئے تو خالی صحبت اور پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ، جب تک کہ وہ بزرگ کچھ تعلیم نہ فرمائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں خاصہ ہے مسارقت کا، یعنی انسان اپنے ہم نشین کے اخلاق اور عادات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور یہ جذب اور مسارقت ایسی خفیہ طور پر ہوتی ہے کہ خود اس سارق کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں چرا رہا ہوں۔ اور پھر اس مسارقت کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ ہم نشین معتقد فی، یعنی ایسا شخص جس کی عقیدت اور عظمت دل میں ہو، ایسا ہی ہو، بلکہ انسانی طبیعت غیر معتقد فیہ کے اخلاق اور عادات کو بھی جذب کرتی ہے۔ تو جب غیر معتقد فیہ کے ساتھ ہی یہ مسارقت ہوتی ہے، تو اگر کسی اپنے معتقد فیہ اور بزرگ کی صحبت اختیار کی جائے تو وہاں تو یہ مسارقت بدرجہ اولا ہوگی۔ بس یہ وجہ ہے کہ بزرگوں کی خالی صحبت بھی مفید ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت، میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، لہذا اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دے۔ وہ صاحب لکھنؤ سے قریب کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ لکھنؤ میں میرے ایک خلیفہ فنا حکیم صاحب رہتے ہیں، فنا جگہ پر ان کا مطب ہے، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، وہ تو اپنے کام میں مشغول رہیں گے لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو۔ یہ بھی لکھا کہ 15 دن تک بیٹھنے کے بعد مجھے خط لکھنا کہ کیا اثر ہوا۔ چنانچہ ان صاحب نے حکیم صاحب کی اجازت لے کر ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ غصہ بالکل کافور ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ حکیم صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا، یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت کے پاس خط آیا تو اس کا جواب لکھا کہ جی نہ انہوں نے کچھ کہا نہ تم نے کچھ کہا، لیکن ان کے دل میں جو حلم کا مادہ تھا صحبت کی تاثیر سے وہ منتقل ہو کر تمہارے دل میں آ گیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل چیز اخلاق درست کرنے کی یہ ہے کہ صحبت صالح اختیار کی جائے، ان کے پاکیزہ اخلاق کا اثر آپ کے قلب پر پڑے گا، چند دن کے بعد آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اخلاق کچھ صحیح ہونے لگے، دل کا راستہ بدل جائے گا، دل ادھر ہی کو چل پڑے گا جدھر کو وہ صالح اور نیک آدمی چل رہا ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ طریقہ علم و معرفت اور اخلاق حاصل کرنے کا اہل اللہ، اہل دل اور سچوں کی صحبت ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم میں امر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو، یعنی ڈر تمہارے دل میں قائم نہیں رہے گا جب تک ڈر والوں کی معیت اختیار نہ کرو، ان کے پاس بیٹھو تو ڈر دل میں اثر کر جائے گا، تقویٰ دل کے اندر اثر کر جائے گا۔ دین اہل اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے، نہ کتاب سے آتا ہے نہ مدرسوں کے دروازوں سے، اہل دل کے دل سے آتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل میں شیخ کی خدمت میں جسم کے ساتھ حاضر رہنے سے شیخ کے قلب سے مرید کے قلب میں انوار یقین اور انوار نسبت منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ کتابوں سے ہمیں شریعت کے کمیات ملتے ہیں، یعنی مقادیر احکام شرعیہ کہ مغرب کی 3 رکعت ہیں، عشاء کی 4، فجر کی 2 وغیرہ، لیکن کس کیفیت سے ہم نماز پڑھیں، کس درد سے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، کس کیفیت ایمانی سے اللہ کا نام لیں، یہ کیفیات ملتی ہیں اللہ والوں کے سینوں سے۔ کمیات احکام شریعہ کے ملتے ہیں کتابوں سے، کیفیات ایمانیہ ملتی ہیں اہل اللہ کے سینوں سے، ان کے دل کا نور یقین ان کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علماء دین، میرے علم میں جو برکت آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی قطب بینی سے نہیں حاصل ہوئی بلکہ قطب بینی سے حاصل ہوئی ہے، میں نے قطب بینی کے ساتھ قطب بینی بھی کی ہے۔ میں نے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ یہ حضرات اپنے وقت کے قطب تھے۔ اگر آج بھی وہ علماء دین جن کا تعلق کسی سے نہ ہو، اگر کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو تعلق قائم کر لیں تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی شانہ کسی کو اپنا بناتے ہیں تو اس کے اسباب ویسے ہی جمع فرما دیتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی کسی پر نظر شفقت ہو جاوے اور صحبت میسر آ جائے تو بہت بڑی چیز ہے، ان کی تو اگر کوئی جوتیاں بھی کھائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے الحکم نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو اہل معرفت کے نزدیک بڑی قابل قدر ہے۔ آپ نے اس میں ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ پاکی ہے اس ذات کے واسطے جس نے اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مرید کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اہل اللہ کی صحبت میں بھیج دیتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جس کو کوئی ایسا ربانی عالم اور طبیب حاجت میسر آ جائے جو اس کو متنبہ کرے اور اخلاقی کمزوریوں اور مخفی بیماریوں سے آگاہ کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ تجویز کرے اور اس کو آسان اور ممکن العمل بناوے، اس کو نور باطن مستفید اور مریض میں سرایت کرے، اس کی صفات اور خصوصیات کا اس پر پرتو پڑے، اس کے محاسبہ نفس اور خوف اور خشیت کو دیکھ وہ عبرت اور سبق حاصل کرے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامن برکاتہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ صحبت صلحاء ایسا تریاق ہے جو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ فیضان ملتا ہے جس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت جس شخص کو نصیب ہو گئی وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستو صحبت اہل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اگر کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بعض بڑے اللہ والوں سے مروی ہے کہ قبولیت کی گھڑی میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کسی ولی اللہ کی صحبت مل جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کل صحبت کو سب سے گھٹیا درجے کی چیز سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس دور فتن میں تو اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان بالغیب کے لیے اسلام کی عظمت اور محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمانی نور سے دل منور نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات پر شرح صدر حاصل نہیں ہو سکتا، اور بغیر شرح صدر کے بدعات اور ضلالت، الحاد و زندقہ اور عقلی شکوک اور شبہات اور نفسانی خواہشات کے طوفان میں ایمان کو سلامت رکھنا آسان نہیں ہے۔ جیسے تیز و تند سیلاب میں ایک ایسے درخت کی حفاظت کرنا مشکل ہے جو بالکل سوکھ گیا ہو اور اس کی جڑیں بھی زیادہ گہری نہ ہو، اور ایمانی نور، اسلام کی عظمت و محبت اور اس پر شرح صدر کی دولت اللہ والوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور وہ ان کی صحبت کے ذریعے ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنا فرض عین ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان کی سلامتی کا جو ذریعہ ہوگا اس کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجربے سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے، اس تعلق کے بعد بفضل ہی تعالیٰ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ والوں سے لپٹا رہے، اگر ان کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ خاتمہ کبھی خراب نہ ہوگا، اور دل میں اگر اللہ والوں سے بغض ہوا تو خاتمہ خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ سلف صالحین مدارس میں علوم دینیات سے فراغت کے بعد اپنے تزکیے کے لیے خانقاہوں میں جانے کی اور مشائخ کی صحبت میں رہنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اور مشائخ کی صحبت کو کمال ایمان اور احسانی صفت کی تحصیل کے لیے لازم سمجھتے تھے۔ ان کے حالات اور واقعات دیکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ حضرات ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور مشائخ کی صحبت میں معتد بھی مدت تک قیام فرماتے، اور جس طرح علم دین کے حصول میں محنت کی تھی اسی طرح تزکیہ نفس میں بھی قوت فکر و عمل کو بروئے کار لاتے تھے۔ نمونے کے طور پر چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مادرزاد ولی تھے، بچپن ہی سے دینی مزاج و مذاق پایا تھا، نماز با جماعت کی پابندی بچپن ہی سے تھی، علم دین کا یہ عالم تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فقیہ النفس کہتے تھے۔ ان سب ظاہری اور باطنی کمالات کے باوجود آپ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور آپ صحبت میں مستقل چالیس دن قیام فرمایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون نا واقف ہوگا؟ آپ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، آپ کے سامنے کسی بھی فلسفی اور ملحد کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مشکل سے مشکل اعتراض کا شافی جواب آپ کے یہاں مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بچپن ہی سے نیک طبیعت پائی تھی، آپ کے بچپن کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ اعلیٰ السنن کے مقدمے میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ آپ 12 سال کی عمر میں تہجد کے عادی ہو گئے تھے، بارہا ایسا ہوا کہ آپ کی چچی صاحبہ آدھی رات کو بیدار ہوتی تو دیکھتی کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، وہ آپ پر شفقت کرتے ہوئے یہ کوشش کرتی تھی کہ قیام لیل میں کچھ کمی کریں، لیکن چونکہ آپ اس کے عادی اور دلدادہ ہو گئے تھے اس لیے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور اپنی نماز جاری رکھتے تھے۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، مگر الحمدللہ ایسے بزرگوں کی صحبت رہی کہ اس وقت بھی تہجد پڑھتا تھا، چاہے بارش ہو، رعد ہو، برق ہو، سب کچھ ہو، مگر تہجد قضا نہ کرتا تھا۔ وعظ سننے کا شوق تھا، وعظ کہنے کا شوق تھا، یہ سب بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا۔ ان سب کمالات کے باوجود جب علوم ظاہری کی تکمیل ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے تقریباً 6 مہینے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار فرمائی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا کہ آج پورے عالم میں اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ آپ نے ناامیدی کے عالم میں امید کی نئی صبح روشن فرمائی۔ آپ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی ہدایت اور دین کی طرف رجوع کا ذریعہ بنا۔ آپ کی زندگی میں بھی اسی چیز کا اثر تھا جو دیگر اولیاء کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ گنگوہ اس وقت صلحاء اور فضلاء کا مرکز تھا، ان کی اور خود حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور مجالس کی دولت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شب و روز حاصل تھی۔ دینی جذبات کی پرورش، نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرنے میں ان کیمیا اثر صحبتوں اور مجالس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ مولانا کی دینی اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماحول کا فیض برابر شامل رہا۔ انسان کی زندگی میں مقام اور ماحول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زمانہ گنگوہ میں گزارا۔ جب گنگوہ آئے تو 10-11 سال کے بچے تھے۔ جب 1323 ہجری میں مولانا گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو 20 سال کے جوان تھے۔ گویا 10 برس کا عرصہ مولانا گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا۔ انہی بزرگوں کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ طبیعت میں وہ سکینت اور یکسوئی اور مراقبے کی ایک وہ کیفیت تاری رہتی جو عموماً کسی منتخب شخصیت کے ذریعے بڑے کام سے پہلے ان کی زندگی کا وطیرہ ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے مشاہیر علماء نے بھی اللہ والوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ہم ریا کے باریک نقطوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری تربیت بھی پائی اور طریقۂ نقشبندیہ کے کمالات بھی حاصل کیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ایک خرقہ پوش آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ ہے، اس لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المختار، جس کو شامی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ آج کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو فتویٰ دینے میں اس کا سہارا نہ لیتا ہو۔ وہ تمام دارالافتاء کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس کے مؤلف علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ تفسیر قرآن میں روح المعانی کا مقام اہل علم سے مخفی نہیں، بہت ہی جامع اور بہت سے علوم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے بارے میں علوم القرآن میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو سابقہ تفاسیر کا خلاصہ کہنا چاہیے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ
خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شاہ غلام کی خدمت میں آئے دلی میں، حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ان کا علمی مقام اتنا اونچا تھا حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ سے نہیں ملوں گا، میں جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کو مکمل کرنے کے بعد خود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ ان کے پاس رہے، جب تکمیل ہوئی اور واپس جانے کا وقت آیا تب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ شیخ ہیں علامہ شامی کے بھی اور علامہ آلوسی کے بھی، اور علامہ شامی کے رسائل میں ایک رسالہ جو ہے سیف الہندی، کچھ زمانے میں کسی نے ان پر اعتراضات کیے تھے حضرت شیخ خالد نقشبندی پر، اس کے جواب میں یہ رسالہ علامہ شامی نے لکھا، رسائل ابن عابدین میں ہے۔ جی،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور وقت کے قاضی بھی تھے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے استفادہ کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ
اللہ مرزا صاحب کی خدمت میں جب قاضی صاحب آتے تھے تو حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے میں جان جاتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں، ملائکہ کی مخصوص جماعت پہلے پہنچتی ان کے آنے سے پہلے۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کا مقام تھا، پھر بھی وہ حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیت ہوئے، ان کی صحبت میں رہے۔
شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک مدت رہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، ہر طرف سے ان کی واہ واہ ہوتی تھی، جن کے سامنے بڑے بڑے جبال علم مورے ناتواں نظر آتے تھے، لیکن ان تمام کمالات کے باوجود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر حضرت کی صحبت میں کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر اپنی جہالت کا اندازہ ہوا۔ علامہ سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے سید صاحب کی زندگی میں اس قدر واضح انقلاب رونما ہوا کہ وہ ایک طرف دنیا علم سے دنیا معرفت کی طرف آ گئے۔ اس زمانے کی کیفیات کا اندازہ سید صاحب کے اپنے مکاتیب وغیرہ سے ہوتا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھتے ہیں کہ 10-12 برس سے جو چیزیں نظری طور پر سمجھ میں نہ آتی تھی وہ عملاً سمجھ میں آ گئی، اور اب تلافی مافات میں مصروف ہوں۔ اسی طرح مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کو ایک مکتوب میں لکھا کہ واہ واہ کا مزہ تو بہت اٹھا چکا ہوں اور اب یہ رنگ اتر چکا، اب تو آہ آہ کا دور ہے اور اپنی پچھلی تباہی پر ماتم اور آئندہ کی فکر درپیش ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کو دیوبند سے اپنے شیخ و مرشد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن بے تکلف دوست نے کہا کہ مولانا کیوں جاتے ہو، گنگوہ میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ درس نظامی کے بانی ملا نظام الدین جنہوں نے فتاوی عالمگیری مرتب کی، ان کو بادشاہ عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے 500 علماء کا افسر مقرر کیا تھا۔ 500 علماء ان کے ماتحت تھے، لیکن وہ خود جا کر بیٹھ ہوئے شاہ عبدالرزاق صاحب ماسوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا قرآن شریف بھی ختم نہیں ہوا تھا لیکن ان کو علم لدنی حاصل تھا۔ یہ واقعہ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ ملا نظام الدین صاحب کے ان سے بیعت ہونے پر لکھنؤ کے 500 علماء نے مذاق اڑایا اور اعتراض کیا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر آپ ایک غیر عالم سے بیعت ہو گئے۔ تو فرمایا کہ آپ لوگ نہیں جانتے، ہم کتاب اللہ جانتے ہیں اور وہ اللہ کو جانتے ہیں، لیکن علماء نہیں مانے۔ تو حضرت نظام الدین شاہ عبد الرزاق صاحب کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت، لکھنؤ کے علماء مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ میری عزت کے لیے تشریف لے چلیں، میں ان کو آپ کی تقریر سنواؤں گا۔ تو حضرت دو رکعت پڑھ کر بہت روئے کہ یا اللہ، اتنے بڑے عالم کی عزت کا مسئلہ ہے، لہذا مجھے بیان کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، جس کا قرآن بھی ختم نہ ہوا ہو اور جو بالکل امید ہے۔ لکھنؤ تشریف لے گئے، اسٹیج پر بٹھایا گیا اور 500 علماء کے حاضری میں حضرت شاہ عبد الرزاق صاحب نے تقریر شروع کی اور بخاری شریف کی حدیث بیان کی، اور اس کے بعد منطق و فلسفہ کے مسائل اور شیخ ابو علی سینا کی تحقیقات بیان کرنا شروع کی، اور پھر ایسے دقیق اور غامض مضامین بیان کیے کہ شروع شروع میں تو علماء کچھ کچھ سمجھے، لیکن اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تب حضرت نے جوش میں فرمایا کہ اے علماء کرام، آپ لوگوں نے الف با تا چھوٹے چھوٹے حرفوں میں پڑھا ہے، اور اپنے ہاتھ کو دراز کر کے فرمایا کہ ہم کو اللہ نے اتنے بڑے حروف میں پڑھایا ہے۔ افسوس، لوگ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے کہ ان کا کیا مقام ہے اور ان کی صحبت سے کیا ملتا ہے۔ جس کو کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے، اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور چاہے وہ بڑا عالم بھی نہ ہو، لیکن اس سے لوگوں کو نفع زیادہ ہوگا۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درس نظامی جو آج ساری دنیا میں سکے کی طرح چل رہا ہے، ملا نظام الدین فرنگی محلی کا مرتب کیا ہوا ہے، جو استاد الہند اور استاد العلماء ہے۔ وہ بنی علم و فضل اودھ کے ایک قصبہ باسا کے ایک بزرگ سید عبدالرزاق باسوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جو اودھ کی پوربی زبان بولتے تھے، اور انہوں نے کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھی۔ ملا صاحب نے حضرت کے ملفوظات بھی لکھے ہیں اور بڑی محبت اور عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے سارے علم و فضل کے باوجود اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا تھا جو وہاں جا کر پر ہوتا تھا۔ وہ سب کے استاد تھے، لیکن ان کو ایسے آدمی کی تلاش تھی جہاں جا کر یہ معلوم ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں اور ابھی سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن میں سے اول الذکر کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام اور ثانی الذکر کو حجت الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دست گرفتہ اور ان کے دامن سے وابستہ تھے، جن کی تعلیم کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ دیوبند کے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جب سید صاحب یہاں تشریف لائے تو دونوں بزرگوں کا حال یہ تھا کہ سید صاحب آرام فرما ہوتے تھے اور دونوں حضرات چار پائی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے۔ جب سید صاحب بیدار ہوتے اور کچھ فرماتے تو یہ حضرات دیر تک اس کا مذاکرہ کرتے اور لطف اٹھاتے۔ علم دین اور اس کو محفوظ کرنے والے کتابیں یقیناً بڑی نعمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابوں سے وہ چیز نہیں ملتی جو اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ کامل ایمان، دل کی صفائی، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق اور ایمانی صفات حاصل کرنے کے لیے کتابیں کافی نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھلا نیری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے، موٹی بات ہے کہ بڑئی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بسولہ بھی ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جا سکے گا۔ بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا، بلا خوش نویس کے پاس بیٹھے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا، غرض بدون کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا۔ ایک اور وعظ میں فرمایا، صحبت میں رہ کر ہی دین آتا ہے، میں بقسم کہتا ہوں کہ کتابوں سے دین نہیں آتا، ضابطے کا دین تو کتابوں سے آ سکتا ہے، مگر حقیقی دین بلا کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بلکہ جوتیاں کھائے نہیں آتا۔ دین کسی کی خوشامد نہیں کرتا، دین انہی نخروں سے آتا ہے، جس کا جی چاہے لے اور جس کا جی چاہے نہ لے۔ اکبر ایک اچھے شاعر تھے، ان کا کلام حکیمانہ ہوتا ہے، ان کا مصرع یہ ہے، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ طب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، یعنی محض کتابیں پڑھنے سے کوئی طبیب اور علاج کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، اسی طرح محض کتابیں پڑھ لینے سے کوئی دیندار نہیں بن سکتا۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مقام کے بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ حدیث محدث اعظم حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، جب حضرت نے بخاری شریف پڑھا دی تو اس کے بعد فرمایا کہ جتنی بار چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے تم علم کی روح سے محروم رہو گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ مطالعہ کتب کو کمال سمجھتے ہیں، میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی کمال بغیر ماہر سے حاصل کیے نہیں آ سکتا، اور ماہر سے حاصل کرنا موقوف ہے صحبت پر۔ دین کی اصلاح محض کتابیں دیکھ کر نہیں ہو سکتی، یہ صحبت ہی سے ہو سکتی ہے، لہذا کتابوں پر اکتفا کرنا سخت غلطی ہے۔ ہرگز کتابوں پر اکتفا نہ کیجئے بلکہ صحبت اختیار کیجئے۔ کتابیں بغیر صحبت کے کافی نہیں ہیں، لیکن صحبت بغیر کتابوں کے کافی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی ولی کی صحبت اٹھائی تو دین میں اتنا کمال حاصل کر سکتا ہے کہ بغیر کتابوں کے وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت عبدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کتاب علم نہ ہوا، کتابی علم نہ ہو اور محض صحبت ہو تو بقدر ضرورت کفایت ہو جاتی ہے، تو تعلیم والا تو صحبت سے مستغنی نہیں اور صحبت والا تعلیم کتابی سے مستغنی ہو سکتا ہے۔ یہ تو گفتگو تھی تعلیم کے موقوف ہونے میں صحبت پر، اب دوسرا جز تربیت، جس کی ضرورت تعلیم سے بھی زیادہ ہے تو وہ بغیر صحبت کے کسی درجے میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم سے زیادہ صحبت صالح میں اصلاح کی تاثیر ہے۔ ایک آدمی نے بہت علم حاصل کیا لیکن کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کی، اور دوسرے آدمی نے علم تو زیادہ نہیں سیکھا لیکن صالحین کی صحبت اختیار کی، ان دو شخصوں میں دینداری اور اللہ سے تعلق میں دوسرا شخص بڑا ہوا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علم میں بلا صحبت بیکار ہے، صاحب صحبت بلا علم کی اصلاح صاحب علم بلا صحبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذی علم لوگ میرے پاس اصلاح کے لیے آتے ہیں اور ان کے اخلاق اور صفات اچھے نہیں ہوتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ذکر و مشاغل پوچھ کر چلے جاوے، لیکن میں بجائے ذکر و شغل سکھلانے کے ان کو وہاں رہنے کا مشورہ دیتا ہوں اور وہ رہتے ہیں۔ چند روز تک اس مجمع میں رہنے سے کسی نہ کسی کی برکت سے ان کی حالت درست ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ برکت کسی چھوٹے ہی کی ہو۔ حضرت تھانوی اپنی ذات کو مراد لے رہے ہیں، یعنی آپ کی برکت سے آپ کی صحبت میں رہنے والے علماء کی حالت درست ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم 6 ماہ یا سال بھر تک ہمارے پاس رہو، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر پھر جب رہتے ہیں اور پہلی حالت میں تغیر شروع ہوتا ہے تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس کی ضرورت تھی۔ آدمی کتنا ہی بڑا ذہین و فطین ہو، علوم و فنون میں ماہر ہو، لیکن دینی کمال حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ کتنا ہی بڑا ذی استعداد ہو، بدون صحبت شیخ کامل بصیرت نہیں ہو سکتی، ہاں بصیرت کے بعد پھر خواہ شیخ سے بھی بڑھ جائے یہ ممکن ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بڑی قوت اور اعتماد کے ساتھ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو اور کتنا ہی بڑا محقق ہو، بغیر کسی کامل یا کامل تر انسان کی صحبت کے اس کی زندگی کی ہرگز ہرگز تکمیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہمی زیادہ دن نہیں رہتی، اسلام کے 1300 برس سے یہ قانون خداوندی چلا آ رہا ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جن کی تعلیم و تحقیق کے سامنے آج بھی یورپ کی گردنیں جھک جاتی ہیں، آج بھی یورپ ان کا لوہا مانتا ہے، ان کی کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ جب اپنے شیخ کی خدمت میں، جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہے، شیخ ابو علی فرمدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ان کی صحبت سے امام غزالی کو کیا ملا؟ بلبل چے گفت و گل جے شنید صبا چے کرد۔ اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے متکلم اور محقق کو ایک گمنام شیخ کی صحبت میں، خدمت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اسی شیخ کا اثر تھا کہ جب وہاں سے نکلے تو وہ چیز لے کر نکلے جس کے سامنے حکومت کا بڑے سے بڑا عہدہ ہیج تھا۔ بغداد کا مسند درس، جس کے سامنے بغداد کی خلافت بالکل گرد تھی، اس کے ہر فیصلے کے سامنے حکومت کو سرنگو ہونا پڑتا تھا، اس کو ٹھوکر مار کر چلے، زبان گنگ ہوئی اور گم ہوئی اور اعضا معطل ہو گئے، حتیٰ کہ اطبہ نے کہہ دیا کہ ان کو ایسی فکر ہے جس نے تمام قوا کو معطل کر دیا ہے، تب امام غزالی امام غزالی ہوئے، ورنہ بغداد میں عالموں، محققوں اور محدثوں کی کمی نہیں تھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامن برکاتہ فرماتے ہیں کہ ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نہ محض وعظ سن لینا کافی ہوتا ہے، اس کے لیے کسی مربی اور کسی مصلح کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل اللہ کے صحبت کے بغیر علم اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی، سب کچھ جانتے ہوئے کوتاہی اور غفلت غالب آ جاتی ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عزیزو، یہاں قدم قدم پر درندے بیٹھے ہوئے ہیں، نفس پرستی، زر پرستی، جاہ پرستی اور نہ جانے کتنے کتنے فتنوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ علوم و فنون کے نامعلوم کتنے دریا عبور کر چکے ہیں، لیکن نفسانیت کی ایسی پستی میں مبتلا ہے کہ خدا کی پناہ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص کامل مل جانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں سے ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے ابو ہاشم زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور فرمایا، میں برابر ریاکاری کرتا رہا لیکن مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میرے اندر ریاکاری موجود ہے، لیکن جب ابو ہاشم زاہد کی صحبت میں رہا تب میں نے ان سے ریاکاری سے نجات حاصل کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں، ما زالت ارائی وانا لا اشعر حتی جالست ابا ہاشم فاخذت منہ ترک ریا۔ ایک صاحب نے دیوبند میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ، یعنی اس سے مراد حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی اور دوسرے اکابر دیوبند، بڑے علماء فضلاء ہیں اور آپ سب جا کر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں کیا چیز تھی جس کے لیے آپ حضرات نے ان کی خدمت اختیار کی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو سب اقسام کی مٹھائیوں کے نام اور فہرست پوری یاد ہو مگر چکھا ایک کو بھی نہ ہو، اور دوسرا کوئی ایسا شخص ہے جس نے سب مٹھائیاں کھائی ہیں مگر نام کسی کا یاد نہیں، تو ظاہر ہے کہ جو شخص مٹھائیاں کھا رہا ہے اس کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے نام معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے، مگر جس کو صرف نام اور الفاظ یاد ہوں وہ اس کا محتاج ہے کہ صاحب ذوق کی خدمت میں جائے اور ان مٹھائیوں کا ذوق حاصل کرے۔ علم کی حد پرے بندے مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تدریس کی خدمت انجام دینے کو کافی سمجھا جاتا ہے، کسی اہل اللہ سے تعلق قائم کرنے اور ان کی صحبت میں رہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیرے پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت میں نہ رہے۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور خوب فرمایا ہے، بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق۔ حق تعالی اور خاصان حق کی عنایتوں کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا نام اعمال بھی سیاہ ہو۔ انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو وصیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں طلبہ کو وصیت کرتا ہوں کہ نری درس و تدریس پر مغرور نہ ہو، اس کا کار آمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت اور صحبت اور نظر عنایت پر، اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھے۔ حضرت ہی کا یہ قول ہے کہ کیسی ناانصافی کی بات ہے کہ جب 10 برس علم ظاہری کی تحصیل میں صرف کیے تو کم از کم 10 ماہ تو باطن کی اصلاح میں صرف کرو، اور اس کا یہی طریق ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں رہو۔ اگر تقویٰ کے بغیر صرف علم میں کوئی فضیلت ہوتی تو مخلوق خدا میں ابلیس سب سے افضل ہوتا۔ حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کا صحبت یافتہ ایک عالم میرے پاس لاؤ، اور ایک عالم ایسا لاؤ جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ نہ ہو، اور دونوں بہت بڑے عالم ہوں مگر مجھے نہ بتایا جائے، اور مجھے 5 منٹ کا وقت دیا جائے، میں بتا دوں گا کہ یہ عالم اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہے اور یہ عالم تربیت یافتہ نہیں ہے۔ میں دوران گفتگو اس کے انداز گفتگو سے، اس کے چہرے اور کندھوں کے نشیب و فراز سے، اور الفاظ کے استعمال سے، اور آنکھوں اور چہرے سے بتا دوں گا کہ یہ شخص اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے یا نہیں۔ جو حضرات بھی اللہ کے ولی بنے ہیں اور زندگی کو مکمل اللہ کی مرضی کے مطابق بنا کر گئے ہیں، ان سب نے علم سے زیادہ صحبت کا اہتمام کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا، اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت گنگوہی کے خاص فیض یافتہ اور تعلیم یافتہ علماء گنگوہ آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے اور کہتے، تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو۔ صحبت اہل اللہ کے لیے اکثر دوسرے مشاغل معنی بنتے ہیں۔ کبھی دنیاوی مشغولی میں آدمی ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ وقت ہی نکال نہیں سکتا، یا دینی مشاغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے صحبت اہل اللہ کے لیے وقت نکالنا ضروری نہیں سمجھتا، حالانکہ سب مشاغل کو موقوف کر کے وقت فارغ کرنا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک وعظ العلم والخشیہ میں فرماتے ہیں، اصل مقصود وہ علم ہے جس کے ساتھ قلب میں خشیت بھی پیدا ہو، اس کا حاصل کرنا بھی ہر شخص کے ذمے ضروری ہے، مگر عادتاً یہ بدون صحبت شیخ کے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے قال اور قیل کو کچھ دنوں کے لیے ترک کرنا اور کسی شیخ کی جوتی یا سیدھی کرنا شرط ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ مدرسے کے قیل و قال سے اب میرا دل رنجیدہ ہو گیا، اب کچھ دنوں شیخ کامل کی خدمت کرتا ہوں، قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو، قال کو چھوڑو حال پیدا کرو، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں جا کر پڑ جاؤ۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اصلاح نفس کے لیے رسمی علم سے قطع تعلق کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ سلوک اور جذب کے لیے یکسوئی اور خلوت کی ضرورت ہے، اشتغال علمی کے ساتھ اس کا جمع ہونا دشوار ہے۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص پہلے سے دینی کام میں لگا ہوا ہو تو اس کے ساتھ بھی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے، البتہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ مدت کے لیے یکسوئی کے ساتھ اسی طرف مشغول ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری کمزور اور کم ہمت طبائع یقیناً یکسوئی کی محتاج ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید علی ابن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ الوان حموی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک متبحر اور مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس و تدریس فتاوی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا کام تو ہے ہی اعتراض اور گالیاں دینا، لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، پھر تو پوچھنا ہی کیا، سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا۔ لیکن چند ہی روز کے بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر ہر لفظ پر وہ علوم اور معارف کھلے کے پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا نہ خواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو میں تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے اپنے مباحث میں ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ ایک عالم تھے، وہ حکمت بھی جانتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے اور نسخہ بھی لکھتے تھے۔ وہ حضرت
ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا صادق الیقین صاحب پرسوی، ان کا قصہ ہے، بہت بڑے عالم تھے، طبیب بھی تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ذکر وغیرہ شروع کرایا حاجی صاحب نے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا صادق الیقین، تم نے بھی محنت کرنے میں کمی نہیں کی اور ہم نے بھی توجہ دینے میں کمی نہیں کی، لیکن بس تمہارا یہ اسی جگہ لکھا ہوا ہے۔ پھر ان کو وہاں گنگو بھیج دیا۔ گنگو جب پہنچے تو حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ نے طبابت سے بھی روک دیا اور تدریس سے بھی روک دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت علی صاحب بھی یہ کام کر سکتے تھے، یعنی طبابت کے کام سے روکنا اور تدریس سے، لیکن چونکہ حضرت حاجی صاحب خود طبیب نہیں تھے اور خود جو ہے عالم نہیں تھے مکمل، اس لیے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا، تو حضرت نے خود یہ روکنے کے بجائے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جو خود بہت بڑے محدث اور مدرس تھے اور ساتھ ہی ساتھ طبیب بھی تھے، کہ وہ روکیں گے تو لوگوں کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ انہی کا قصہ ہے۔
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ ایک عالم تھے، وہ حکمت بھی جانتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے اور نسخہ بھی لکھتے تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں 2 سال حرم میں رہے۔ حرم کی برکتیں، شیخ کی موجودگی، 2 سال کا وقت گزر گیا۔ حضرت نے بلا کر فرمایا کہ حکیم صاحب، میں آپ کے اندر کوئی فائدہ محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت پھر میں کیا کروں؟ حضرت نے انہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ وہ طالب تھے، فوراً انتظام کیا اور حرم کو چھوڑ کر فوراً گنگو آ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا سارا حال سنایا۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ میرے پاس وقت گزارو، لیکن 2 شرطیں ہیں، 1 نسخہ لکھنا چھوڑ دو اور 2 حدیث پاک پڑھانا چھوڑ دو۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت حاجی صاحب کے منع نہ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ عالم اور حکیم نہیں تھے، اب اگر وہ منع کرتے تو مرید کے دل میں کھٹکا رہتا کہ وہ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں، اور حضرت گنگوہی عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے، جب انہوں نے منع کیا تو شرح صدر حاصل ہو گیا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے۔ انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق چھوڑ دیا۔ 1 سال بھی نہیں گزارا تھا، ابھی 1 مہینے گزارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو منور کر دیا۔ پھر واپس حرم گئے اور واپس دونوں کام شروع کر دیے، مگر جو کام کا معیار اب تھا وہ پہلے نہیں تھا۔ اسلاف میں ایسے واقعات کثرت سے ملیں گے کہ انہوں نے علمی مشاغل کو موقوف کر کے بزرگوں کی صحبت حاصل کی۔ امام غزالی، مولانا رومی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات انہی میں سے ہیں۔ دنیاوی مشاغل بھی اگر مانے ہوں تو ان کو کچھ مدت کے لیے ترک کرنا ضروری ہے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے مفتی جس کاروبار کے جواز پر فتویٰ دیں کہ یہ بالکل جائز کاروبار ہے، یہ بزنس اور تجارت بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا اسے وقت نہیں ملتا، اتنا کماتا ہے کہ بزرگوں کے پاس کم آنا تو درکنار، آنا ہی نہیں ہوتا، تو میں ایسی تجارت کو حرام کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بزرگوں کے پاس نہیں جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی دینی حالت کمزور ہو جائے گی۔ لہذا جس دنیا سے، پردیش کی جس مشغولیت سے وطن کی تعمیر خطرے میں پڑ جائے، بتاؤ وہ کیسے جائز ہوگی؟ دراصل انسان جس کام کو دل پر لے لیتا ہے اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اور وقت نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جسمانی امراض کا علاج کرنے کے لیے کوئی مشغلہ معنی نہیں بنتا، پھر روحانی امراض کا علاج کرنے کے لیے سارے مشاغل کیوں ہمارے بن جاتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ روحانی امراض کے برے نتائج سے ہم بے خبر ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے الحمدللہ لوگ اپنی دنیاوی مصروفیتوں کو چھوڑ کر 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم و تدریس میں مشغول حضرات بھی 1 سال کی رخصت لے کر جماعت میں جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کام کی بھی اہمیت اور ضرورت سے ہم واقف ہو جائیں تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا اور مشاغل کو ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ مدارس میں علوم نبوت کی تعلیم دی جاتی ہے اور خانقاہوں میں اخلاق نبوت اور نور نبوت کی اشاعت ہوتی ہے۔ دونوں کی ضرورت ہے، کسی ایک سے دونوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدرسہ بمنزل وضو کے ہے اور خانقاہ بمنزل نماز کے ہے۔ تو جو صوفی مدرسے میں نہ جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی نماز بلا وضو تڑکھائے، تو وہ صوفی نہ ہوگا بلکہ صافی ہوگا۔ وہ صافی جس سے برتن اور پتیلیاں صاف کیا کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور جو عالم مدرسے سے فارغ ہو کر خانقاہ میں نہ جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص وضو کر کے اسی پر قناعت کر لے اور نماز نہ پڑھے۔ تو وہ اس کا مصداق ہے کہ اے مدرسے والو، جو کچھ تم نے مدرسے میں حاصل کیا ہے وہ وسوسہ ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو علم مدارس میں سکھلایا جاتا ہے اور تربیت اخلاق خانقاہ میں ہوتی ہے۔ مدرسی ہونے کے ساتھ جب تک آدمی خانقاہ ہی نہ بنے تکمیل نہیں ہوتی۔ محض خانقاہ میں جائے گا تو آدمی وجدی بن جائے گا، اسے خانقاہ میں خوب وجد آئے گا اور کورا مدرس بنے گا تو نجدی بن جائے گا۔ تو اس راہ میں نہ وجدی ہونا کافی ہے نہ نجدی ہونا کافی، نجد اور وجد دونوں کو آدمی جمع کرے تبھی کامل بنے گا۔ ایک طرف آدمی علم لے جس کے لیے مدرسے جانا پڑے گا، اور ایک طرف تربیت بھی لے اس کے لیے خانقاہ میں جانا پڑے گا۔ بہرحال دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ محقق ہونے کی علامت ہے۔
یہ بہت اہم ہے کہ تعلیم کے مضامین سے چیز یہ پیش کی گئی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کا لطف نہیں ہے۔ اس لیے عملی طور پر جب تک کہ آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب کے پالن جماعت میں لگے ہوئے پرانے لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ تبلیغ کے موضوع پر جب بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ وہ ایک اور ہم سے پوچھے تھے گڑ کیسا ہے، تو ہم کہیں گے میٹھا، کیا میٹھا کیسا، چکھ کے دیکھ لو، اس کو ہم زبان سے بتا نہیں سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیزیں عملی ہیں، کتنا ہی آدمی اپنی زبان سے اس کی تفصیل پیش کرے لیکن وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آدمی عملی طور پر اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی اہل علم کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر اور اصناف جتنے بھی گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں جو کمال آیا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی، اس بنیادی چیز کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور دوسرے مشاغل ان کے درسی مشاغل ہیں، طالب تسلیم و تعلیم ہیں اور اسی طریقے سے واضح و تفکیر ہیں، ان سلسلوں کو یہ ہوئے ہیں، لیکن ان سلسلوں میں جو جان پڑی تھی اس دنیا کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزل منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔